تلاوت قرآن از بڑھیا. جس شخص کی زندگی میں یہ دو چیزیں اپنی خوبصورتی کے ساتھ آ جائیں اس کی ساری زندگی خوبصورتی پہ آ جائے گی. تو اصلاح خلق کا اور انسانی تربیت کا ایک عالمی نسخہ مختصر جامع جو اللہ نے تجویز کیا ہے وہ کیا ہے؟ نماز کا اہتمام، تلاوت قرآن کا اہتمام. کوئی شخص ان دو چیزوں پہ آ جائے آہستہ آہستہ اس کی زندگی میں دینی زندگی کا حسن آتا چلا جائے گا. آہستہ آہستہ اس کی زندگی بھر تلاوت کا معمول نہ چھوڑے، نماز بڑھیا کر لے، نماز بڑھیا کر لے، پھر آہستہ آہستہ اس کی زندگی پوری کی پوری دینی زندگی پہ آنے لگے گی. کیا مشکل ہے اور کیا ہی اچھا ہے یہاں بیٹھے بیٹھے اس مقدس مبارک جگہ میں اور رمضان کی ان گھڑیوں میں دل ہی دل میں طے کر لیں، مولا جب تک جیئیں گے نماز میں کوتاہی نہیں ہوگی، تلاوت قرآن کا ناغا نہیں ہوگا. کیا مشکل. اگر یہ عزم کر لیں کہ اب زندگی بھر بڑھیا نماز پڑھنے کا اہتمام ہوگا، بڑھیا نماز جس میں نبات بھی ہو، جس میں جماعت بھی ہو، جس میں سنن اور مستحبات کی رعایت بھی ہو، جس میں مسجد بھی ہو اور جس میں وقت کا اہتمام بھی ہو، ہاں بڑھیا نماز اور قرآن کی تلاوت کا کوئی دن ایسا نہ گزرے جس میں تلاوت نہ ہو. اللہ کرے ہماری زندگی کا یہ وظیفہ بن جائے، یہ معمول بن جائے. پھر بتایا اللہ نے نماز میں یہ تاثیر ہے، جہاں نماز بڑھیا ہوتی ہے، صرف نماز پڑھنے پر یہ بات نہیں ہے، اقامت الصلات پر ہے، ادائے الصلات پر نہیں ہے کہ نماز پڑھ لی، نہ اقامت الصلات کا اثر یہ ہوگا، اس کی زندگی میں برائیاں نہیں رہیں گی، اس کی زندگی میں برائیاں نہیں رہیں گی. آپ کہیں گے بڑے بڑے نمازی دیکھے ہیں اور بڑی بڑی خیانتیں دیکھی ہیں، تو بھائی نماز میں قصور ہے، نماز میں قصور ہے، کہیں نماز میں ملاوٹ ہے، مرچوں میں کڑواہٹ ہے اور نمک میں کڑواہٹ ہے، نمکین پنا ہے، لیکن اگر ملاوٹ ہو جائے وہ تاثیر ظاہر نہیں ہوتی، وہ تاثیر ظاہر نہیں ہوتی. تو نماز کی تاثیر اللہ بتا رہے یقیناً ہے، برائیوں سے آدمی دور ہو جاتا ہے، لیکن نماز نماز ہو، نماز بڑھیا ہو، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا بتلایا کہ اگر اہل کتاب سے کوئی بات کرنے بھی پڑے تو وقار کا خیال کرتی، الجھے نہیں، الجھے نہیں، وقار کا خیال رکھیں، ورنہ آپ کی نبوت کے لیے تو آپ کا امی ہونا ہی بہت بڑا معجزہ ہے کہ دنیا میں آپ نے کسی سے سبق پڑھا کوئی نہیں، کسی کی شاگردی حاصل کوئی نہیں کوئی، اور ایسا فصیح بلیغ کلام آپ کی زبان پہ جاری ہو گیا، آپ کا امی ہونا یہ خود بہت بڑا معجزہ ہے کہ آپ نے کسی سے نہیں پڑھا اور آپ پہلے کچھ نہیں جانتے تھے، اور یکایک آپ کی زبان پر ایسا شاندار کلام اعجاز کے ساتھ اور اتنا بلاغت کے ساتھ زبان پہ جاری ہو گیا، یہ خود آپ کی نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے. گواہی کے لیے اللہ کافی ہے. یہ عذاب کا جلدی مطالبہ کرتے ہیں، وقت آئے گا، آئے گا مطالبہ اور ان کا مطالبہ پورا ہوگا، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر جہاں ایمان محفوظ نہیں، جہاں دینی زندگی محفوظ نہیں، وہاں سے ہجرت کر جاؤ، جہاں تمہیں کفر پہ مجبور کیا جا رہا ہے، جہاں تمہیں گناہوں کی زندگی بھی مجبور کیا جا رہا ہے، وہاں سے ہجرت کر لو. اللہ کی زمین بہت بڑی، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، اور جب آدمی ہجرت کرتا ہے دو خطرے لائق ہوتے ہیں. ایک تو یہ خطرہ لائق ہوتا ہے کہ دشمن میں راستے میں دشمن سے مٹھ بھیڑ نہ ہو جائے، موت کا ڈر ہوتا ہے. تو اللہ نے جواب دیا، ایمان والا موت سے نہیں ڈرتا، اس لیے کہ اس کا ایمان ہے کہ موت وقت سے پہلے نہیں آ سکتی، موت وقت سے نہیں پہلے آ سکتی، ساری دنیا اکٹھی ہو جائے وقت سے پہلے موت نہیں آیا کرتی میاں، اور وقت سے زیادہ کوئی نہیں جیا کرتا، وقت سے زیادہ کوئی نہیں جیا کرتا، باقی مرنا سب نے ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، بچے گا کوئی نہیں، جانا سب نے، یہ شفٹنگ سب نے کرنی ہے، یہ شفٹنگ سب نے کرنی ہے، اور مرنا کوئی بھی وقت سے پہلے مرتا کوئی نہیں، تو پھر موت سے ڈرنا کیا، پھر موت سے ڈرنا کیا. اور دوسرا اندیشہ یہ ہوتا ہے، نئی دنیا میں جائیں گے، نئی زمین پہ جائیں گے، نئے علاقے میں جائیں گے معاش کا بڑا مسئلہ ہوگا، معاش کا بڑا مسئلہ ہوگا. یہ معاش بھی خوف بن کے آنکھوں کے سامنے آتا ہے، خوف بن کے آنکھوں کے سامنے آتا ہے. اللہ نے کہا پرندے دیکھ لو نا، اور روز گھونسلے سے نکلتے ہیں، بتائیے ان کے گھونسلوں کے اندر کون سا ذخیرہ ہے رزق کا، کون سا ذخیرہ ہے. اور اڑتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے آتے ہیں، اور کوئی ایک دن نہیں، اور کوئی ایک پرندہ نہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں پرندے اللہ کے یہ گھونسلوں سے نکلتے ہیں، شام پیٹ بھر کے آتے ہیں. جو اللہ انہیں کھلاتا ہے وہ اللہ تمہیں بھی کھلائے گا. رزاق وہ ہے، رزاق وہ ہے. فرمایا دیکھ لو پرندوں کو، دیکھ لو اس کا تذکرہ، پھر اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت کا تذکرہ ہے. اور یہ دنیا ہے بھی کیا؟ لہو لعب کھیل تماشا. ہاں اصل زندگی فرمایا مرنے کے بعد کی زندگی، اصل زندگی آخرت کی ہے. مشرک بھی اللہ کو اتنا تو مانتا ہے جب مصیبت میں گرتا ہے اور کہیں اسے اپنا معبود بے بس نظر آتا ہے، پھر اللہ کو خالص کر کے پکارتا ہے، اور جب مصیبت چھٹتی ہے پھر شرک کرنے لگتا ہے. اتنا تو مشرک بھی مانتا ہے کہ کچھ گھاٹیاں ایسی ہیں جہاں اللہ کے سوا اور کوئی نہیں سنتا. لیکن مسلمان کا عقیدہ یہ مشرکوں کی طرح نہیں ہے، مسلمان تو کہتا ہے اللہ ہی سنتا ہے، اللہ بھی نہیں سنتا، اللہ بھی نہیں سنتا، اللہ ہی سنتا ہے اور اللہ ہی مدد کرتا ہے. مشرک اور مواحد میں یہ فرق ہے. مشرک ہر جائی ہوتا ہے، سب سے مدد مانگتا ہے، اور مواحد یک جائی ہوتا ہے، اس کی پیشانی ایک ذات کے سامنے جھکتی ہے، اور وہ ایک در کا فکر بیکاری اور فقیر ہوتا ہے، وہ یک جائی ہوتا ہے، وہ ہر جائی نہیں ہوتا. اور پھر فرمایا جو بھی اللہ کے راستے میں اللہ کو پانے میں مجاہدے سے کوشش، مجاہدے سے کام لے گا، مشقت اٹھائے گا، اللہ قدردان ہے، راستے کھول دے گا اپنے قریب لانے کے اور اپنے قریب کرنے کے، اس کا تذکرہ. پھر سورہ روم ہے. اس وقت کے دو سپر طاقتیں تھیں فارس روم، دو بڑی سپر طاقتیں تھیں. اللہ کے نبی مدینہ میں تھے، مکہ مکرمہ میں تھے، مسلمان بھی مکہ میں تھے. تو رومیوں میں اور فارس والوں میں جنگ چھڑ گئی، جنگ چھڑ گئی. یوں تو دونوں ہی کافر تھے، مسلمانوں کو ان سے کیا سروکار، لیکن مشرک کی حمایت اور مشرکوں کی چاہت یہ تھی کہ فارس والے جیت جائیں، اس لیے کہ وہ کھلے شرک میں مبتلا تھے، وہ آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے. اور رومی بہرحال کافر تھے لیکن اہل کتاب تھے، اہل کتاب تھے. مسلمان کی چاہت تھی رومی جیت جائیں، شکست ہو گئی اہل کتاب کو، فارس والے کامیاب ہو گئے، اور مشرکوں نے خوشیاں منائی. ادھر اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا اپنے پیغمبر کو، ان قریب رومی غالب آئیں گے، فارس شکست کھائیں گے. ابو بکر رضی اللہ عنہ اس بات کا تذکرہ فرمایا ایسا ہوگا، ان کافروں کو کہاں یقین، اس لیے کہ بظاہر فارس کے اندرون حالات ایسے نہیں تھے کہ آئندہ کبھی اسے شکست بھی ہو، اور رومیوں کے پاس کوئی اتنی طاقت نہیں تھی کہ آئندہ کبھی وہ فارس میں غالب بھی آ جائیں. جیسے آج کوئی کہہ دے کہ عراق والے بہت جلد امریکہ والوں پہ غالب آ جائیں گے، تو بظاہر مادی نقطۂ نظر سے تو کہیں بھی کچھ نظر نہیں آتا، ٹوٹ پھوٹ کا والا ملک، اور بظاہر اتنی بڑی سلطنت، بظاہر اتنی بڑی طاقت، تو وہاں ایسے ہی کوئی صورتحال تھا. رومی اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکے تھے، اور ادھر فارس اس کے پاس بڑی طاقت موجود تھی. قرآن پیشن گوئی کر رہا ہے ان قریب رومی غالب آ جائیں گے، تو مشرکوں کو سمجھ میں نہیں آئی. لیکن چند دن ہی، چند سال ہی گزرے، سات سال ہی گزرے، اللہ نے رومیوں کو غلبہ دے دیا. عین اسی دن اللہ نے مسلمانوں کو بدر کے میدان میں بھی مشرکوں پہ غالب کر دیا. تو اللہ بہت بڑے، اللہ بہت بڑے. پھر اللہ کہتے ہیں یہ صرف ظاہری حالات کو جانتے ہیں، انہیں اللہ کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے، انہیں اللہ کی قدرت کا اندازہ نہیں ہے، انہیں اللہ کے نظام کا اندازہ نہیں ہے. پھر زمین و آسمان پر اللہ کی پھیلی ہوئی قدرتیں، اس کا تذکرہ فرمایا دیکھتے نہیں؟ انڈا مردہ ہے، زندہ چوزا پیدا کر دیتا اللہ اس سے، مرغی زندہ ہے، اس سے اللہ رب العزت مردہ انڈا پیدا کر دیتا ہے، زندوں سے مردہ، مردوں سے زندہ کون پیدا کرنے والا ہے؟ اس کے اندر دیکھیں نا، ایک انڈے میں پوری زندگی ہے، سر بھی ہے، جگر بھی ہے، ٹانگیں بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں، سب کچھ ہے. توڑو تو کچھ بھی نہیں ملے گا، توڑو تو کچھ نہیں ملے گا. اور اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے، نظام چلاتا ہے، کچھ دنوں کے بعد اس کے اندر سے چوزہ نکل آ جاتا ہے. یہ کون ذات ہے مردوں سے زندہ؟ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی قدرت زمین و آسمان پہ پھیلی ہوئی ہے، وہی سارا نظام چلانے والا ہے. اپنے پیغمبر کے واسطے سے ساری امت کو تلقین ہے، اللہ کی طرف رجوع کرو، اسی ذات کی طرف رجوع کرو، اسی ذات سے امید رکھو، اسی ذات کے سامنے اپنا سر جھکاؤ، اسی سے امید رکھو. اسی کا تذکرہ فرمایا، پھر جو تم خرچ کرو گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ اسے کئی گنا بڑھا کے عطا فرما دیں گے. لیکن اگر تم نے خرچ اس لیے کیا، پیسہ پھینکو تماشا دیکھو، ہاں کہ پھینکو اس سے کئی گنا بڑھ کر ملے گا، فرمایا یہ نیوتا حرام ہے، عدلے کا بدلہ یہ حرام ہے. جو خالص اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے، پھر اللہ اسے کئی گنا بڑھا کے دیتے ہیں. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ زمین و آسمان کی بہت سی آفتیں اور اس زمین پر بہت سارے مصائب انسانی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. بہت ساری زمین پر آفتیں اور بہت بڑے بڑے مصائب، اس کی وجہ انسانی اعمال ہوتے ہیں، انسانی اعمال. میرے عزیزو، ایک علم وہ ہے جو مسلمانوں کے پاس بھی ہے اور کافروں کے پاس بھی ہے، ایک علم وہ ہے جو کافروں کے پاس بھی ہے مسلمانوں کے پاس بھی ہے. چیزوں کا علم، سبزیوں کا، زمین کا، مادی چیزوں کی تاثیر، نتیجہ، اثر، زہر، آگ، پانی، ان سب کی تاثیر کا علم، ان سب کا علم کافر کے پاس بھی ہے، مسلمانوں کے پاس بھی ہے. لیکن ایک علم صرف مسلمانوں کا ہے، ایک علم صرف مسلمانوں کا. وہ علم کیا ہے؟ انسانی بدن سے نکلنے والی زندگی، اچھی یا بری، اس کا بھی اپنا اثر ہے، اس کا بھی اپنا اثر ہے، اس کا اپنا نتیجہ ہے، اس کا اپنا ریئیکشن ہے. یہ علم صرف مسلمانوں کا ہے، اور مسلمانوں کو یہ علم اللہ نے دیا ہے، قرآن میں بتایا ہے. مثلا جھوٹ کا کیا اثر ہے یہ کافر نہیں جانتا، یہ علم صرف مسلمانوں کے پاس ہے کہ جھوٹ کا اس زندگی پہ کیا منفی اثر پڑ سکتا ہے، سچائی کا انسانی زندگی پہ کیا مثبت اثرات پڑ سکتے ہیں. یہ علم صرف مسلمانوں کے پاس ہے. لیکن آج اس علم کے تذکرے مٹ گئے، اس علم کے تذکرے مٹ گئے. اس لیے مسلمان نہ گناہوں سے ڈرتا ہے، نہ نیکیاں شوق سے کرتا ہے، نہ گناہوں سے ڈرتا ہے، نہ نیکیاں شوق سے کرتا ہے. جو علم زندہ ہے، جو علم زندہ ہے، آگ کا تاثیر سب جانتے ہیں، جلا دیتی ہے. اس لیے مسلمان بھی بچتا ہے، کافر بھی بچتا ہے. زہر سے آدمی مر جاتا ہے، اس کی تاثیر کافر بھی جانتا ہے، مسلمان بھی جانتا ہے. لیکن گناہ سے بھی آدمی ہلاک ہو جاتا ہے. یہ علم مسلمانوں کا تھا، لیکن مسلمان اپنا علم کھو بیٹھے. اپنے علم پہ آج مسلمانوں کو یقین نہ رہا. اگر یقین ہوتا تو مسلمان گناہ سے یوں بچتا جیسے آگ سے بچتا ہے، اپنے بچوں کو یوں بچاتا جیسے زہر سے بچاتا ہے. لیکن آج یہ علم ختم ہو گیا. لیکن اس گناہ کا ریئیکشن تو زندگی میں ہے نا، اس گناہ کا ریئیکشن تو زندگی میں ہے. اگرچہ زہر میٹھی سمجھ کے کھائیں گے تب بھی ہلاکت تو آئے گی نا، گناہوں میں لذت سمجھ کے کریں گے اس کا ریئیکشن تو ہوگا نا. تو اللہ نے بتایا، زمین و آسمان پر فساد کی بڑی وجہ، اس زمین پر فساد کی بڑی وجہ، بڑے بڑے مسائل اور بڑی بڑی پریشانیوں کی وجہ انسانی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ کی قدرت اور اللہ کی بڑائی فرمایا. انسان اپنے پہ غور کرے نا، کتنا کمزور ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، اور آخر میں پھر بڑھاپے میں کمزوری آ جاتی ہے طاقت کے بعد. یہ کون ہے جو اس کی زندگی پہ اس قسم کے حالات لے کے آ رہا، اور اس کی زندگی پہ یہ مختلف ادوار آ رہے؟ ایک اللہ کی ذات ہے، اس کا تذکرہ ہے. پھر سورہ لقمان ہے، قرآن کی عظمت کا تذکرہ، اللہ کی بڑائی کا تذکرہ. پھر لاہ و لعب کے سامان خریدنا جس میں اللہ کی نافرمانی، اس کی مذمت ہے. پھر حضرت لقمان حکیم کے اپنے بیٹے کو نصائح اور ان نصائح کا تذکرہ، اور باپ کا بیٹے کی تربیت کا ایک اسلوب، ایک انداز، ایک ہدایت جو اللہ کو اتنا پسند آیا کہ ہمیشہ کے لیے قرآن کا حصہ بن گیا. حضرت لقمان حکیم کی اپنے بیٹے کی تربیت کی نصیحتیں قرآن کی آیات بن گئی. پہلی نصیحت فرمائی بیٹے شرک نہ کرنا, شرک بہت بڑا ظلم ہے, شرک بہت بڑا ظلم ہے, سب سے بڑا ظلم روئے زمین پر شرک ہے. ان الشرک لظلم عظیم, اس لیے اللہ ہر خطا معاف فرما دیں گے, لیکن مشرک کا شرک نہ ہی معاف فرمائیں گے, کافر کا کفر نہیں معاف ہوگا, شرک معاف نہیں ہوگا. ان الشرک لظلم عظیم, شرک بہت بڑا ظلم ہے. تو سب سے پہلے سعادت مند باپ نے اپنے بیٹے میں اللہ کی عظمت بٹھائی, اللہ کی بڑائی بٹھائی کہ بیٹے اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے, اللہ کا کوئی نہیں شریک, اللہ کا کوئی نہیں ہمسر, نہ ذات میں نہ صفات میں, وہ اپنی ذات میں یکتا اپنی صفات میں یکتا, اور کوئی اس کو شریک ٹھہرائے گا مالی عبادت میں, جانی عبادت میں, زبانی عبادت میں, وہ اللہ کے ساتھ بہت بڑی بے ادبی کرے گا, شرک کرے گا, اور شرک بہت بڑا جرم ہے. اس کا تذکرہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کو اللہ کی طرف سے ہدایت آئی, اور پھر باپ نے بیٹے سے کہا بیٹے دیکھ دیکھ, کوئی دیکھے نہ دیکھے, کوئی دیکھے نہ دیکھے, یہ خیال کرنا اللہ تجھے دیکھ رہا, اللہ ہر جا ہر جگہ موجود ہے, تنہائیوں میں بھی موجود ہے بھائی, تاریکیوں میں بھی موجود ہے, فضاؤں کے اندر بھی اللہ موجود ہے, خلوتوں میں اور پہاڑوں کے اوٹ میں بھی موجود ہے, اور سمندروں کی تہ میں بھی وہ موجود ہے. بیٹے محتاط زندگی گزارنا, وہ ذات سب تیرے سامنے پیش کر دے گی, تیرے کیا تیری آنکھوں کے سامنے آئے گا. بیٹے نماز کا اہتمام کرنا, بیٹے نماز کا اہتمام کرنا, نیکی کا سفیر بننا اور برائی کے راستے میں رکاوٹ بن جانا, برائی کے راستے میں رکاوٹ بن جانا. بیٹے نیکی کے لیے سفیر بن جانا, نیکی کا علامت بن جانا, دائی بن جانا, اور برائی کے راستے میں رکاوٹ بن جانا. اور بیٹے اچھے اخلاق اپنانا, عاجزی سے انکساری. آج تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے, تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے, چیخنا چلانا اس میں گدھا نمبر ایک ہے, گدھے کی آواز بہت اونچی ہوتی ہے. عاجزی انکساری, فرمایا گدھے کی آواز بری آواز ہے, عاجزی انکساری, اچھے اخلاق سے پیش آنا. تو باپ نے اپنے بیٹے کو عقیدہ بھی سکھا دیا, عبادات کی اہمیت بھی بتا دی, دین کی اشاعت حفاظت یہ بھی ذمہ داری بھی بتائی, اخلاق بھی سکھا دی ہے. یہی اللہ ہمارے بچوں کو نصیب فرما دے, ہمارے بچے بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. اسی کا تذکرہ فرمایا, پھر اللہ کی بڑائی, اللہ کی تعریف کتنی, اللہ کی بڑائی کتنی, اللہ کی شان کتنی, سارے سمندر سیاہی بن جائے اور ساری دنیا پہ لگے درخت ان کے قلمیں بن لی جائیں, اور ساری مخلوق لکھنے پہ آ جائے, سیاہی ختم ہو جائے گی, قلم گھس جائیں گے, زندگیاں ختم ہو جائیں گی, اللہ کی بڑائی بھی ختم ہو. ایسی شان ہے والی ذات ہے وہ, اس کی بڑائی اس کی عظمت کا تذکرہ ہے. پھر اسی اس شان کا تذکرہ, قیامت کب آئے گی, بارش کتنی ہوگی, اماں کے پیٹ میں کب ہے, کل تم کیا کرو گے, موت تمہاری کب آئے گی, یہ علم اللہ کے پاس, یہ علم اللہ کے پاس ہے, یہ علم اللہ کے پاس ہے کہ موت کب آئے گی, گھر پہ آئے گی, سڑک پہ آئے گی, اپنوں میں آئے گی, بیگانوں میں آئے گی, کل تم کیا کرو گے, فرما برداری کرو گے, نافرمانی کرو گے, کیسی زندگی ہوگی, یہ علم اللہ کے پاس ہے. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ کی قرآن, قرآن کی عظمت کا تذکرہ ہے اور اس کی شان ہے. پھر اللہ نے زمین و آسمان کا یہ سارا نظام بنایا, پھر اللہ اس نظام کو سمیٹ لیں گے, ختم فرما دیں گے. مجرم جرم کے ساتھ جب اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا, تمنا کرے گا اللہ مہلت دے دے نیک بن جاؤں گا, مہلت دے دے میں نیک بن جاؤں گا. اب یہ اللہ نے قرآن میں بتلا دیا کہ مجرم پچھتائے گا, حسرت کرے گا. ہمیں اللہ نے آج زندگی دے رکھی ہے تاکہ ہم وہ کر لیں کل حسرت نہ رہے, ہم وہ کر لیں کل پچھتاوا نہ ہو, ہم وہ کر لیں کہیں ایسا نہ ہو کہ افسوس رہ جائے کہ اللہ کو منا کر اس دنیا سے چلے جائے. پھر نیک لوگوں کا تذکرہ فرمایا, ان کے لیے اللہ نے بہترین آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان تیار کر رکھا ہے, اور نافرمانوں کے لیے جہنم اور اس کا تذکرہ ہے. پھر سورہ احزاب ہے اور سورہ خندق ہے, اس میں غزوہ احزاب کا تذکرہ ہے. شروع میں اللہ نے اپنے پیغمبر کو اور آپ کے واسطے ساری امت کو تلقین فرمائی, اللہ سے ڈرتے رہے, کافروں کی نہ ماننا، منافقوں کے پیچھے نہ چلنا، ان کی نہ ماننا، اللہ پہ بھروسہ کرنا، اللہ پہ بھروسہ کرنا اور اللہ کی ذات پہ اعتماد رکھنا، اس کا تذکرہ. پھر اولاد وہی اولاد ہوتی ہے جو حقیقی اولاد ہوتی ہے. منہ بولا بیٹا حقیقی اولاد نہیں ہوا کرتا. اللہ کے نبی اس امت کے نزدیک اس کی شان کیا ہے؟ مسلمانوں کے نبی کی شان اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہے، اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز اور عظمت والی شان اللہ کے نبی کی ہے. ساری امت کے مائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج ہیں. اور پھر غزوہ خندق کا تذکرہ، یہ بڑا تکلیف دہ خندق تھا. ساری دنیا کا کفر سمٹ کر اتحاد کر کے نیٹو کی فوج بن کے مدینہ کی اس ریاست کو ختم کرنے کے درپے ہوا. مشرک یہودی سارے اکٹھے ہو گئے. مدینہ کے اندر رہنے والے یہودی بھی ان کا ساتھ دے رہے، باہر سے آنے والا دشمن بھی یہودی منافق بھی ساتھ ہو گئے، مشرک بھی اکٹھے ہو گئے. تو ایک پوری بڑی طاقت کے ساتھ مدینہ منورہ پہ حملہ آور ہونے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں سے مشورہ کیا، خندق کھودی گئی، ایک خندق کھودی گئی تاکہ اس سے آگے یہ آگے نہ آ سکے. خندق کھودنے میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شریک تھے. ایک چٹان نہیں ٹوٹ رہی، صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، یا رسول اللہ چٹان نہیں ٹوٹ رہی. آپ نے چوٹ ماری روشنی نکلی، دوسری چوٹ ماری روشنی نکلی، تیسری چوٹ ماری روشنی نکلی، چٹان بھی ٹوٹ گئی. لیکن ساتھ آپ نے خوشخبری بھی سنا دی کہ روشنیوں میں میں نے یمن کے محلات دیکھے ہیں، روم کے بنگلے اور کوٹھیاں دیکھی ہیں، میں نے فارس کے محلات دیکھے. اللہ تمہیں فاتح بنا کے وہاں پہنچائیں گے. ادھر جب بات منافقوں کے سامنے یہ آئی، انہوں نے کہا کھانے کی پڑی ہوئی ہے، زندگی کی لالے پڑی ہوئی ہیں، کھانے کے لیے ہے کچھ نہیں، پیٹ پہ پتھر باندھی ہوئی ہیں، جان بچانے کے لیے خندقیں کھود رہے ہیں اور خواب دیکھ رہے ہیں یمن کے فتح کے اور روم کے فتح کے اور فارس کے فتح کے، مذاق اڑانے لگے. لیکن انہیں کیا پتا کہ سچ ہے یہ جو اللہ کے نبی نے دیکھا. پھر نبی کے سچے غلاموں نے الحمدللہ ان ساری دنیا کی سپر طاقتوں کو زیر و زبر کیا. نبی کے سچے غلاموں نے ایک دن ایسے ہی کیا کہ دنیا کی ساری طاقتیں مسلمانوں کے سامنے صفر اور زیر و زبر ہو گئیں. اور یہاں بھی پھر اللہ کی مدد آئی، جب دشمن نے پڑاؤ ڈالا، ایک مہینے تک پڑاؤ ڈالے رکھا، آگے نہیں آ سکے. تند و تیز ہوائیں چلی اور ان کے خیمے اڑ گئے، کھانے پکانے کے سارے پتیلے اڑنے لگے اور ذلت اور پستی کے ساتھ وہاں سے رسوا ہو کے واپس گئے. ان کا تذکرہ فرمایا. پھر منافقین کی مذمت فرمائی، کس طریقے سے بہانے تراشتے ہیں دین حق سے فرار اختیار کرنے کے، اللہ کے حکم سے فرار اور بھاگنے کے. اس کا تذکرہ فرمایا. اللہ کے نبی زندگی دیکھو کیسے دین کے حفاظت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھتے ہیں. نبی کی زندگی میں تمہاری بہت بڑا نمونہ ہے کہ آپ اپنی جان کی بازی تک دین کے تحفظ اور حفاظت کے لیے لگا رہے ہیں اور اس کے لیے تیار ہیں. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر ایمان والوں کی ایمان کی بہار دیکھیے. جب ساری دنیا کفر مسلمانوں کو مٹانے کے لیے آیا تو مسلمانوں میں خوف نہیں آیا، مسلمانوں کا ایمان اور بڑھ گیا. سبحان اللہ، یہ ہے ایمان بھائی، یہ ہے ایمان. جب کفر تمہارے خلاف تیر برسائے اور سارا دشمن کے وار تمہاری طرف ہوں تو یہی تو سچائی کی علامت ہے تمہاری. تمہاری سچائی کی علامت یہی ہے کہ سارا دنیا کفر تمہارے خلاف ہے. تو ایمان والے جب یہ دیکھا کہ سارا دنیا کفر ہمارے مقابلے میں متحد ہے تو قرآن کہتا ہے ان کا ایمان اور بڑھ گیا، ان کا ایمان اور بڑھ گیا. اور وہ تو انتظار میں تھے کہ اللہ سے جو عہد کر رکھا ہے، اے اللہ ہماری زندگی بھی آپ کے لیے اور جان بھی آپ کے لیے، ہم تو اس انتظار میں ہیں. اللہ فرما رہا ہے انہوں نے اپنا عہد پورا کر دیا اور کچھ عہد پورا کرنے کے انتظار میں ہیں. اور یوں اللہ رب العزت فرمانے لگے، یہ دشمنوں سے مٹھ بھیڑ مسلمانوں کی اس لیے ہوتی ہے تاکہ منافقین کا کھلا پتہ لگ جائے اور اللہ ان کو پھر سزا دے اور انہیں رسوا دے. اور پھر اللہ رب العزت نے یہودیوں کے مختلف قبائل پر جو مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا، بغیر جنگ کے اللہ نے فتح دے دی، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر بالکل آخر میں اللہ کے نبی کی ازواج ازواج نے ایک مرتبہ آپ سے فرمایا، اب تو فتوحات کا دور ہے، خوشحالی کا وقت ہے، کچھ گھر کے خرچے میں اضافہ بھی ہو جائے تو کیا حرج ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری اور کچھ دنوں کے لیے آپ نے ان سے جدائی اختیار کر لی. اللہ کی طرف سے آیتیں آ گئیں، آپ ان سے کہہ دیں بھائی ہمارے پاس تو معاشی طور پہ یہی حالات ہیں، رہنا چاہتی ہو تو بہت اچھا، جانا چاہتی ہے تو اچھے طریقے سے تمہیں رخصت کر دیں گی. حضور کے بیم کہیں تو وہم و گمان کے اندر بھی نہیں تھا کہ ایسا عتاب ہو جائے گا، ایسی ناراضگی ہو جائے گی. کہنے لگے اللہ کے رسول ہم بھوکھی رہ جائیں گی اور پھٹے پرانے پہن لیں گی، گزارا کر لیں گی، لیکن آپ کا گھر کہاں چھوڑ سکتے ہیں؟ آپ کی رفاقت کہاں چھوڑ سکتے ہیں؟ آپ کی صحبت سے محروم ہم کیسے اس کے بغیر جی سکتی ہیں؟ ہم اسی پہ زندگی گزاریں گی. اللہ نے فرمایا ایسی نیک عورتوں کے لیے تو پھر اللہ کے یہاں اجر و ثواب بھی کئی گنا بڑھ کر ہے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.